طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ رب العالمین والصلاة والسلام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صلاة والسلام عليك يا رسول الله
صلاة والسلام عليك
وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله
وعلى آلك وصحابك يا حبيب
صلاة والسلام عليك يا نبي الله
صلاة والسلام عليك يا نبي الله
وعلى آلك وصحابك يا نور الله
وعلى آلك وصحابك يا نور الله
رسالة زياد درود والسلام پیج نمبر 6 فرمان مصطفى صلى الله تعالى عليه واله وسلم اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پاک پڑے ہوں گے۔ صلو علی
الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔
جی سوالہ چلائی۔
مارو نام احمد رضا تعالی چھے۔ یا اللہ ہمارا باپا نے مغفرت کری دے، یا اللہ نگران شرانی مغفرت کری دے، یا اللہ آل استانی مغفرت کری دے، یا اللہ ہمارا امی ابو نے مغفرت کری دے۔ میٹھا میٹھا مرشید تمہیں بھی ہماری مدد دعا کر جو نے۔
محمد عرفان اتاری سیدنی اصلہ سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر سحری میں دوائی لی ہو اور روزے میں اس کا جائقہ کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے تو روزے میں کیا فرق پڑے گا؟
ماشاءاللہ احمد رضا پیاری پیاری دعاؤں کری، اللہ پاک تمہاری دعاؤں ہمارا حکم قبول فرماوے، تمہارا ماں باپ نے تم نے آقا کٹم قبیلہ نے اللہ پاک بے حساب بخشے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علی محمد۔
سحری میں سحری کے کھائے ہوئے کا دن میں ذائقہ محسوس ہونا، صرف منہ میں ذائقہ اگر وہ رہ گیا تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، وہ تو کوئی چنا یا اس کے برابر دانا رہ گیا جس سے غذا کا سحری کے وقت کا، اور اب وہ روزے میں وہ نگل گیا تو روزہ ٹوٹے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
کل ہمارا ایک موضوع یہ بھی تھا کہ اگر گڑ وغیرہ کھا لیا جائے تو اس سے وہ جو ہوتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے یا نہیں، آپ نے کچھ فرمایا تھا تو ہمیں چند کالز اس تعلق سے آئی تھی وہ ہم چلا رہے ہیں۔
محمد یونس میں سردار آباد سے بول رہا ہوں۔ حضرت صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، آپ نے فرمایا کہ وہ پٹسن کی بوری سینے والے اور اس طرح کا کام کرنے والے گڑ کھاتے ہیں تو ان کے جو گلے میں وہ جو اس کا بور بور جاتا ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے، یہ بزرگوں نے بالکل صحیح فرمایا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی میری اس بات کی تائید کر دے تو میں بوڑھا ہوں اور مجھے یہ سمجھ ہے، تو میں گزارش کرتا ہوں کہ بزرگوں نے صحیح فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو قائم سلامت رکھے۔
تھوڑی دیر پہلے مولوی صاحب نے کہا تھا کہ وہ جو گڑ والی بات وہ بالکل ابھی بھی گڑ والی بات ویسے کی ویسے ہی ہے، ہم جہاں کام کرتے ہیں وہاں ہمیں گڑ دیا جاتا ہے۔
یہ جو گڑ والی بات دیا صاحب نے بتائی ہے بالکل صحیح بات ہے، گڑ کھانے سے زراعت نکل بھی جاتے ہیں اور جسم کے اندر حل بھی ہو جاتے ہیں، پھر پٹسن کے سلسلے میں بالکل صحیح بات ہے، اب بھی بنگلہ دیش میں یہ غیر مزدور لوگ کرتے ہیں۔
ماشاء اللہ، اب گڑ ہو تو گڑ ہو، پتا چلا کہ گڑ میں بھی چینی مکس کرتے ہیں، سفید چینی، گڑ مہنگا ہوتا ہے سفید چینی سستی ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ مقدار گڑ کی زیادہ ہی ہوگی اس میں، تو گڑ بھی جائے گا اور چینی بھی جائے گی اگر ملاوٹ والا ہے تو۔
گڑ کیا بنتا، کس سے
گڑ؟ یہ گنے وغیرہ سے بنتا ہے،
گنے سے بنتا ہے،
شاید اسی کی چینی اور پھر ترکیب ہوتی ہے کیمیکلز وغیرہ ڈال کر۔ گڑ کے فوائد ہیں ویسے، لیکن گڑ چونکہ اتنا ٹیسٹی نہیں ہوتا تو لوگ کھاتے نہیں ہیں، پہلے میٹھے چاول گڑ کے بنتے تھے،
جی
اب وہ چینی کے بنتے ہیں، اب زردہ کہلاتا ہے، خوشبوئیں ڈال کے اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، ایسن سو ڈال کر خوبصورت ہو جاتا ہے، ٹیسٹی ہو جاتا ہے، لیکن اصل جو میٹھے چاول ہوتے تھے وہ گڑ کے ہم نے بچپنوں میں کھائے ہیں، اب خالی یاد کرتے گئے اور وہ بھی ایک چاول ہوتے تھے.
نہیں آپ نے ابھی کہا اور یاد آ گئے,
کھائے گڑ کے
چاول یاد آ گئے
اور اچھے لگتے تھے. گڑ کے چاول اور گاجر کا اچار یہ ملا کے کھائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
اب پتا نہیں آج آپ کے کہنے کے بعد کتوں کے گھروں میں گڑ کے میٹھے چاول پکے ہیں.
بچے نہیں کھائیں گے, بچوں کو بولنا نہیں کہ گڑ کے یہ.
جی کال دیں.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ بعض جانوروں کے اعضاء کو ٹوٹکے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور ان میں تاثیر بھی ہوتی ہے, تو آپ اس حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا واقعی جانوروں کے اعضاء میں تاثیر ہوتی ہے؟
مؤثر حقیقی اللہ پاک کی ذات ہے, اور جس چیز میں تاثیر ہوتی ہے جیسا ہم بولتے ہیں نا اس میں یہ تاثیر ہے اس میں وہ تاثیر ہے, تو یہ تاثیر اللہ نے رکھی ہے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے. خود بخود اس میں یہ تاثیر ہے کہے گا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو مؤثر حقیقی ذات یہ رب تعالی کی ذات ہے, یہ بالکل ذہن میں رکھنا ہے. اب جیسے کہ وہ مثال دی ہے علماء نے کہ پہاڑوں نے گھاس اگائی, تو یہاں یہ مجازن ہوتا ہے, حقیقت میں اللہ نے اگائی گھاس, باہر ایک ذریعہ بنی کہ باہر میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی تو اس نے یہ گھاس اگائی. تو اب یہ کہ جانوروں کی ان چیزوں میں وہ تاثیرات بعض چیزوں میں ہوتی ہیں, یہ تو میرا اپنا تجربہ ہے. یہ حیات الحیوان عارف باللہ امام کمال الدین دمیری رحمت اللہ علیہ کی, اعلی حضرت نے ان کو عارف باللہ لکھا ہے فتح رضویہ میں. عارف باللہ مانے اللہ کو پہچاننے والا, یہ اللہ کے نیک بندوں کی صالحین کا لقب ہے, چلتے پھرتے کو ہم نہیں دے سکتے. تو یہ وہ حیوانات کے ماہر تھے, تو علم کے علم حیوانات کے, تو انہوں نے حیات الحیوان دو جلدوں پر زخیم کتابیں لکھی ہیں اور اس میں جانوروں کے تعلق سے حیرت انگیز بات لکھی ہیں. تو اس طرح کی تاثیریں بھی اس میں لکھی ہیں. ایک میرا آزمودہ ہے اس میں سے کہ ایک حلال جانور کے عضو کی ایک تاثیر لکھی تھی, تو میں نے کسی ضرورت مند کو وہ چیز سجیسٹ کی تھی کہ فلاں حلال جانور کا وہ عضو تم حاصل کرو, تو اس نے حاصل کر لیا. وہ آسان ہے اس کا حاصل کرنا, حاصل کر لیا اور وہ خوش ہو گیا, اس کو فائدہ ہوا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے تاثیرات رکھی ہے, حالانکہ وہ عقل میں نہیں آئے گا کہ یار مثال کے طور پر آپ بکرے کی دم کے بال لپیٹ کر اس کو تعویذ بنا کر کے لے پہن لو تو اس سے تمہارا فلاں فائدہ ہو جائے گا, یہ عقل میں نہیں آتا. لیکن یہ ٹوٹکے ہوتے ہیں, اللہ نے اثرات رکھے رب نے, اللہ چاہے گا تو وہ فائدہ کریں گے نہیں تو نہیں. بکرے کی دم کے بال کا وہ ٹوٹکا نہیں تھا, وہ کچھ اور تھا, میں قصدن بتا نہیں رہا. تو فائدہ ہوتا ہے اس سے. اب جیسے الو کے بارے میں لکھا ہے, الو جب سوتا ہے, الو ایک پرندہ ہے, الو سوتا ہے تو ایک آنکھ سے سوتا ہے, سو ایک آنکھ بند کرے گا, ایک آنکھ کھلی رکھتا ہے, یہاں تک کہ اگر اس کو ذبح کر دیا جائے تب بھی ایک آنکھ اس کی کھلی رہے گی. اب ان آنکھوں کی تاثیر یہ لکھیے کہ جس کو نیند نہیں آتی تو بند آنکھ جو ہے نا وہ اس کے سر سے نکال لے اور اس کو لپیٹ کر کپڑے میں اس کو تعویذ کی طرح ڈال دے گلے میں, نیند آ جائے گی. اور جس کو نیند زیادہ آتی ہے, جس کو سونا نہیں ہے, تو وہ جو کھلی آنکھ ہے نا وہ پہن لے, ہزار جتن کرے اس کو نیند نہیں آئے گی. اب یہ تاثیر اب لکھی ہوئی ہے, اس کا تجربہ نہیں ہے مجھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
میرا نام حافظ آصف علی ہے, میں کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں. میرے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اپنے اندر خود اعتمادی کیسے پیدا کریں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے, جزاک اللہ خیرا.
یعنی اپنی اپنا کانفیڈینس, شاید اس کو بولتے ہیں اپنے اندر کانفیڈینس,
قوت فیصلہ نہیں ہوتی. وہ
خود اعتمادی اور قوت فیصلہ میں فرق,
اصل میں یہ ساتھ ساتھ چلتی ہے, قوت فیصلہ اور خود اعتماد. یعنی کسی کام کے کرنے میں اس کو اعتماد نہیں آ رہا ہوتا, وہ اپنے اوپر بھروسہ نہیں کر رہا ہوتا, ڈر رہا ہوتا ہے, فیصلوں سے ڈر رہا ہوتا ہے, اس طرح کی خود اعتمادی کے اندر بہت ساری چیزیں ہو جس کو کانفیڈینس کہتے ہیں, اور ایک لیک آف کانفیڈینس اس کا ضد یہی آتی ہے کہ اس کے اندر اعتماد کی کمی ہے اور اس میں اعتماد زیادہ ہے. کہیں اکیلا جاتے ہوئے ڈرے گا, کہیں اکیلا کام کرتے ہوئے ڈرے گا, تو ایسی بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو یہ کیسے پیدا ہو؟
نفسیاتی برس ہے یہ, ایک طرح کا اس کا اپنا ہی خود ہی بندہ علاج کرے اور اپنے ذہن کو مضبوط کرے.
میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ اسے سمجھانے کے لیے کسی نے لکھا تھا کہ ایک شخص ہے جو زندگی میں کوئی اہم کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو بچپن کی باتیں یاد آ جاتی ہیں, جب اس کو کہا جاتا تھا گدے, بیوقوف, نہ سمجھ, کبھی کچھ کرے گا, جب دیکھو فیل ہو جاتا ہے, جب دیکھو یہ ہو جاتا ہے. یعنی اس کو بچپن میں اتنا اس کو کہتے کہ وہ بولا گیا کہ وہ جب بھی کوئی اہم کام یا کسی بھی طرف جاتا نا تو اس کے اندر یہ آوازیں آ جاتی تھی کہ یار مجھے بچپن سے کہا گیا کہ میں کسی کام کا نہیں ہوں. تو یہ باتیں بچپن سے والدین بھی, آپ کام نے کیا مدنی مذاکروں میں یہ چیزیں کہ وہ ادھر بہو ہے, ادھر یہ ہے, ادھر یہ, ڈراتے رہتے تو بچے کے اندر پھر کسی کام کے کرنے کی ہمت پیدا نہیں ہوتی. بعض اوقات غلطی ہو جائے تو اس کو اتنا غلطی پر ڈانٹا جاتا ہے اور جھاڑا جاتا ہے, بے عزت کیا جاتا ہے کہ وہ آئندہ کسی کام کرنے کے قابل بھی نہیں رہتا. یہ چیزوں کی وجہ سے بھی ایک بچے میں جو اٹھان لیتا ہے وہ, تو اس میں اعتماد کی کمی آ جاتی ہے کہ یار مجھے ڈانٹ پڑے گی, مجھے بار پڑے گی, یا میں فیل ہو جاؤں گا, یا میں فلوپ ہو جاؤں گا, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا پاپا, ایک پرانی بات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی شورا بننے کے تھوڑے عرصے کے بعد ہمارے ایک نگران کا وہ تو اہم مشورہ آتا ہے ایک شہر کے اندر, میں نام نہیں لیتا, تو نگران نے مجھے فون کر کے کہا تھا کہ یار وہ میں جا رہا ہوں مشورہ کرنے کے لیے, تھوڑا سا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ہوگا, گھبراہٹ تھی ان کو, گھبراہٹ سمجھ میں آتی تھی ان کو, کہ یار امید سنو کو نا فون پر وہ براہ راست اگر ہمارے ساتھ مل جائیں گے تو تھوڑی بات بن جائے گی. تو میں نے امید سنو کو عرض کیا کہ آپ فون پر میں آپ کو ترکیب بنا دوں, تو آپ نے فرمایا اس کو بول دینا کہ جاؤ کچھ نہیں ہوگا, انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا, ہمت میں جائے. تو میں کہہ رہا ہوں واپا فرماتے ہمت میں جاؤ انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا, تو وہ چلے گئے اور اللہ کا شکر سب بہتر ہو گئے. تو یہ ہمت بڑھائی, تو جب آپ ہمت بڑھاتے نا کسی کی تو اس کے اندر اعتماد پیدا ہو جاتا ہے. اس میں والدین کا, استاد کا, آس پاس کے ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے جو آپ کے اندر یہ چیزیں ڈیولپ کر لیتے ہیں. جی
میں محمد شمون رضا تارے لہو سے عرض کر رہا ہوں. پیارے میرے اہل سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیسے گفتگو فرماتے. جزاک اللہ خیرا.
سبحان اللہ, آپ کی آواز مبارک ایسی ہوتی ہے کہ سامنے والے کو برابر سمجھ میں آئے, اور ضرورتاً آپ ایک بات تو تین مرتبہ دہراتے بھی تھے. جس طرح بے تکلفی میں دوست آپس میں چلا کر چیخ کر باتیں کرتے ہیں, چلا رہے ہوتے ہیں, اس طرح کا کوئی رف اسٹائل پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نہیں ہوتا تھا. ہر چیز اپنے اعتدال, درمیانہ, میڈیم, مطلب نہ ایسی بات کے پلے نہ پڑے, نہ ایسی بات جس سے کہ تکلیف ہو, درمیانہ لے جائے, سب کو سکون ملے, لطف آئے, سرور آئے, سمجھ آئے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تو ہر ادا لاجواب ہے. تو گفتگو پر بھی روایتیں ہیں اور کافی اس پہ بھی کلام کیا ہے علماء نے. بہت پیاری گفتگو ہوتی تھی, میٹھی میٹھی گفتگو ہوتی تھی, ایسے کہ جیسے رحمت کے پھول جھڑ رہے ہیں, بس بولتے چلے جائیں اور ہم سنتے چلے جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ کسی شاعر نے کہا, دو مٹھڑے مٹھڑے بول سنا دے تو سیدا, سنیا تیرا کلام بڑی دیر ہو گئی, سنیا تیرا کلام بڑی دیر ہو گئی. سیدہ منے اے سردار, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام حامد رضا تاری ہے، میں لیسٹر یو کے سے بات کر رہا ہوں. میرا ایک سوال ہے کہ ہر اچھا کام نیک کام ہوتا ہے، پلیز جواب دیجئے.
ضروری نہیں کہ ہر اچھا کام نیک کام بھی ہو. کھانا اچھا بنائے، اچھا اچھا کھانا کھایا، اس کو نیک کام نہیں بول سکتے نا، مباح ہے، ثواب بھی نہیں ہے گناہ بھی نہیں ہے. اب اگر اس کو اچھی نیت سے کھایا کہ عبادت پر طاقت حاصل کروں گا اس کھانے کے ذریعے، ہوتی بھی ہے طاقت حاصل، تو طاقت حاصل کروں گا تو اب یہ نیک کام بن گیا. یہ مباح کام اچھی نیت سے عبادت بن جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
اس کو یوں بھی کہا جاتا ہے کہ ہر اچھا کام نیک نہیں ہوتا، مگر ہر نیک کام لازمی اچھا ہوتا.
بے شک بے شک بے شک.
میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وسوسے جو آتے ہیں کسی کے دل میں، خدا کے اعتراضات کے اور بھی بہت سارے وسوسے اگر آتے ہیں، وہ یوں سمجھ رہے ہیں کہ وسوسوں کا مجموعہ اگر بنتا ہو تو اس کے بارے میں کیا وہ ڈر جانا چاہیے اس کو کہ وسوسے کیوں آتے ہیں، یا یہ کہ وہ ایمان میں اتنا طاقتور ہے کہ شیطان اس پر بہت زیادہ حملے کر رہا ہے، بہت زیادہ وسوسے دے رہا ہے اس کو، تو اس صورت میں وہ کیا کرے؟ اس کا یہ بھی ہے کہ شعبان المعدہ میں نیند نہیں آتی، شیطان بہت پریشان کرتا تھا، کیونکہ رمضان شریف آ گیا تو اب نیند آنے لگی ہے، تو اس کا مطلب شیطان پریشان کرنے کے لیے کرتا تھا کہ نیند نہ آئے اور پریشان رہے. اس کا تھوڑا مجھے رہنمائی فرما دیجیے کہ یہ کیا تھا. میں جنید بول رہا ہوں ڈیفینس کراچی سے.
اس میں بھی کچھ نفسیات کو دخل معلوم ہو رہا ہے. وسوسوں کی طرف توجہ نہ دینا بھی وسوسے دور کرتا ہے. اب لفٹ نہیں کرے وسوسوں، یعنی اس کی طرف سوچے ہی نہیں، تو بھی انشاءاللہ شیطان دفاع ہوگا. شیطان کو جتنی لفٹ کرائیں گے نا، بلکہ بعض وقت وسوسوں کا علاج کرنے لگیں گے نا، اس کو کس شیطان کو مزہ آئے گا کہ یہ گھبرا گیا اب علاج پہ اتر آیا ہے. اس لیے اس کی طرف اگر بالکل توجہ ہی نہ کریں، توجہ ہٹا دیں، تب بھی وسوسہ دور ہو سکتا ہے. وسوسے اور ان کا علاج، یہ ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، بہت پیارا رسالہ ہے، معلوماتی رسالہ ہے. اس کو آپ پڑھیں پھر آپ کہنا. یہ ویب سائٹ سے بھی آپ کو مل سکے گا دعوت اسلامی کی، انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا آپ کو. اور شعبان میں نیند نہیں آتی تھی، رمضان میں نیند آنے لگی، یہ اس کو بھی آپ اس کا وہمات نہ پالیں. یہ ہوتا ہے، مرض ہوتا ہے، شعبان میں بخار نہیں تھا، رمضان میں بخار آ گیا، اب کیا بولو گے؟ تو سارا سال تو بخار نہیں ہوتا نا، ذرا نیند آنے نہ آنے کا مرض سارا سال ڈبل 12 گھنٹے تو نہیں ہوتا، کبھی آتی کبھی نہیں آتی انسان کو، کبھی وہ ٹینشن ہو جاتا ہے تو نیند اڑ جاتی ہے، کبھی تھکن زیادہ ہوتی ہے تو ٹینشن کو دھکا مار کے بھگا دیتی ہے، نیند آ جاتی ہے. انشاءاللہ ہمت رکھے، عبادت سے دور نہ رہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، نیند بھی انشاءاللہ نارمل ہو جائے گی. اس کے گھریلو علاج میں کچھ آیتیں وغیرہ لکھی ہوئی ہیں، وہ پڑھنے سے بھی انشاءاللہ نیند میں کمی آ جائے گی. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر سنت سے میری یہ درخواست ہے کہ میرا نام اکبر ہے اور میرے چھوٹے بھائی کا نام اصغر ہے، تو ہمیں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اکبر اصغر کے ایک ہی پکارتے ہیں کرتے تھے، اگر اپنا نام چینج بھی کرتے ہیں تو پھر بھی ہمیں اکبر یا اصغر ہی نام سے پکاریں گے، ہم کیا کریں، ہمیں آپ بتائیں ذرا.
تو نام اپنا بندہ صحیح کر لے، اور لوگ پکارتے تو وہ لوگوں کا میٹر ہے، اپنا میٹر تو نہیں ہے، یہ تو بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں لوگ. تو
میرے سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کا دل دکھا دیا ہو اور دل دکھانے والا اگر اس کو اپنی نیکیاں اثار کرتا رہے، جیسے قرآن پڑھا، نماز پڑھی یا روزے وغیرہ کا ثواب، تو کیا اس سے اس جس کا دل دکھا ہے اس کا ازالہ ہو جائے گا یا اس سے پھر بھی معافی مانگنی پڑے گی؟ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان کی خوشیاں مبارک، آمین.
معافی تو مانگنی پڑے گی، اس کو کیا پتا کہ آپ اس کو اپنی نیکیاں اسال کر رہے ہیں، اگر وہ زندہ ہے تو، فوت ہو گیا تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں، اسال ثواب بھی کریں، اچھی بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا شام کی نماز کے بعد گھر میں جالوز گا سکتے ہیں کہ نہیں؟ بڑے مہربانی جواب ارشاد فرما دی.
شام کو ہے نا کہ اگر شام سے مراد آپ کا عصر ہے تو عصر کے بعد تو دن ہوتا ہے, اگر شام کی مراد مغرب کی نماز ہے تو رات آ گئی, تو رات میں جھاڑو نکالنا یہ جائز ہے, البتہ بزرگوں نے لکھا کہ تنگ دستی آتی ہے, غربت آتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
قرآن پاک دن میں کس کس وقت پڑھ سکتے ہیں, عصر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب ارشاد فرمائے.
عصر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں قرآن کریم, صرف وہ تین اوقات مکروہ, جیسے کہ عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے 20 یا 25 منٹ پہلے ایک وقت ہوتا ہے کہ سورج پر نگاہیں ٹھہرنے لگتی ہے, تو اس وقت قرآن کریم نہ پڑھنا, یعنی بہتر ہے کہ نہ پڑھے, دوسرا ذکر و اذکار کر لے, پھر بھی پڑھتا ہے تو گناہ بھی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا سیدی, فجر کی اذان میں اگر کوئی الصلاۃ خیر من النوم پڑھنا بھول جائے تو کیا اس کی اذان یہ ہو جائے گی یا اذان کا اعادہ کرنا پڑے گا؟
اذان تو ہو جائے گی, البتہ بہتر یہ کہ اذان پوری جب کر لی, اب یاد آ گیا تو دو بار کہہ لے الصلاۃ خیر من النوم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دجال آنے والا ہے, کیا یہ سچ ہے؟ جواب بنا دو.
قیامت کے قریب دجال تو آئے گا, یہ تو قیامت کی نشانیوں میں لکھا ہوا ہے, اللہ اس کے فتنے سے بچائے مسلمانوں کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال ہے کہ شکر ادا کرنے کے کچھ فضائل بیان فرما دیجیے.
قرآن کریم میں لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر ادا کرو گے اللہ تعالی تمہیں اور دے گا, تو شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالی کا, اور ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ کا تو یہ بھی شکر ہے, کسی نے کوئی احسان کیا تو اس کا شکر ادا کرے, ہمارے یہاں تھینک یو کہتے ہیں, تھینک یو, تو کبھی کہتے ہیں تھینک یو ویری مچ, یہ بھی شکریہ ادا کرنے ہی کے الفاظ ہیں, کوئی حرج نہیں اس میں, البتہ بہتر یہ کہ اس کو کہا جائے جزاک اللہ خیرا, اللہ تعالی تجھے اچھی جزا دے. تو یہ حدیث پاک میں کہ یعنی کسی نے کوئی احسان کیا تو جزاک اللہ خیرا کہا تو اس نے اس کا پورا شکریہ ادا کر لیا, اس طرح کے الفاظ حدیث پاک میں ہیں. اور کسی نے احسان کیا اور شکر ادا نہ کیا تو اس کے بارے میں یہ کہ وہ لم یشکر اللہ, کہ جو انسان کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا, تو جب کوئی احسان کرے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے, کم از کم جزاک اللہ کہہ دیں, جزاک اللہ خیرہ کہہ دیں یہ اور بھی اچھا ہے. اب جزاک اللہ خیرہ کے معنی نہیں معلوم ہوتے, زبان پہ ہوتا ہے بعض لوگوں کے, بات بات پہ جزاک اللہ ہوتا ہے, پوچھو گے کیا معنی ہے تو ان کو خبر نہیں ہوتی کہ کیوں کہہ رہی ہے جزاک اللہ. تو جزاک اللہ جزا بنے بدلہ, جزاک اللہ یعنی اللہ تمہیں بدلہ دے, خیرہ یہ اضافہ ہو گیا اس الفاظ میں, تو اللہ تعالی جزاک اللہ خیرہ یا اللہ تعالی تجھے اچھا بدلہ دے, بھلا بدلہ دے, بھلائی والا بدلہ دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ابھی وہ کچھ دو قسم کی چیزوں کا تذکرہ ہوا تھا، دو کالز ہیں ہمارے پاس.
الحمدللہ رب العالمین، ہم نے بھی آج گڑ کے چاول بنائے ہیں اور خاتون جنت میری فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کو ایسا لے سوا بھی کیا، تو باپا بھی ترغیب دلا دے گڑ کے چاولوں کی، تو الحمدللہ ہم نے گڑ کے چاول بنائے ہیں نا.
میرا یہ سوال آج ہے کہ گاجر کا اچار کیا چیز ہوتی ہے، بتا دیجیے.
آپ کی امی بات ہوگا گاجر کا اچار، یہ ہم لوگ مہمان لوگ بناتے ہیں، عام طور پہ بازار میں ملتا بھی ہے، لیکن بازار کا تو سرکے والا اور بس وہ بیماریاں مکس جیسے کی جاتی ہیں اس طرح کا ہوتا ہوگا، گھر میں بنتا ہے. گھر میں یہ گاجر جو ہے نا، اس کو تھوڑا نمک چڑھا لیا جائے، نمک چڑھانے کے بعد اس میں تیل ڈالتے ہیں، پھر یہ اپنے رائے میتھی پسی ہوئی تیار مل جاتی ہے، یہ بھی تھوڑی ڈال دی جائے، تھوڑی سی لال مرچ ڈال دی جائے، یہ بن جاتا ہے اچار. پڑے پڑے اس میں رکھیں گے نا تو یہ سب مسالے اس میں جذب ہو جاتے ہیں. غالباً اس طرح کبھی بنایا نہیں ہے، اس طرح کا غالباً یہ بنتا ہے. ہو سکتا ہے اس میں لیمو بھی نہیں چھوڑ دیتے ہوں کھٹائی کے لیے. سرکہ تو اچھی چیز ہے جبکہ سرکہ اچھا ہو، یہ تو حدیثوں میں اس کا ذکر خیر ہے. لیکن اب سرکہ جو ہوتا ہے یہ کیمیکل کا ہوتا ہے، نقلی سرکہ ہوتا ہے. وہ سرکہ کھایا گلا پکڑا. آج کل سرکہ بہت استعمال ہو رہا ہے اپنے غذاؤں میں، لیکن یہ ہوتا ہی ہے کیمیکل کا. اچھی کمپنی کا ہوگا تو تھوڑی کم شاید ملاوٹ ہوتی ہوگی، تو بہت ہی کوئی اچھا پرفیکٹ اگر سرکہ ہو تو وہ اتنی سی بوتل ہزاروں روپے کی ملے گی. ہاں یہ جیب میں ویسے ہو تو بات کرنا، یہ بہت مشکل بنتا ہے اور بہت عرصے تک یہ اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے اس کے بننے کا. یوں گاجر کا اچار جو ہے یہ بس مرچ خالی ڈال دیں، نمک چڑھا دیں اور تیل ڈال دیں، لال مرچ پسی ہوئی، تب بھی یہ گاجر کا اچار بن جاتا ہے نارمل. اس میں وہ لہسن کچل کر ڈالتے ہیں، یہ میں پسند نہیں کرتا. کچا لہسن کھا کر منہ میں ہو جاتی ہے بدبو. کچا لہسن، کچی پیاز کھانے کے دوران یا کھانے سے پہلے، کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھے، بسم اللہ پڑھنا منع کیا ہے، بدبودار چیز ہے. اور کھانے کے دوران ذکر اللہ نہ کر سکے یا واجد نہ پڑھ سکے، اللہ الحمدللہ نہ کہہ سکے. تو اب یہ کہ اس لیے وہ کچے لہسن والا اچار میں بچتا ہوں اس سے. اب یہ کھاتے کھاتے ہم یا واجد بھی نہ بول سکیں، الحمدللہ نہ بول سکیں، مختلف لقموں پر بسم اللہ پڑھنے کا دل کرے، عادت پڑے، عادت ہے تو وہ نہیں بول سکیں، تو یہ اتنی بڑی پابندی یہ لہسن ڈال دیتا ہے، تو اپنے کو یہ لہسن مائنس کر دے تو جان جڑ جائے. تو کچا لہسن، کچی پیاز، کچی مولی، اس کا استعمال بھی ہے سلاد میں، بھی کچی مولی بہت کھائی جاتی ہے. لال رنگ کی مولی بھی آتی ہے اور سفید یعنی وائٹ بھی آتی ہے، ریڈ بھی آتی ہے، وائٹ بھی آتی ہے. ریڈ یہ گول گول ہوتی ہے اور وائٹ لمبی لمبی ہوتی ہے. یہ کچی بہت کھاتے ہیں، یہ جو بازار کے کباب سموسے جو کھاتے ہیں نا آج کل، آج کل زیادہ اس کا رجحان ہے. مسجدوں میں یہی سموسے بازار کے لوگ لاتے ہیں، اب تو مسجدوں میں لاک ڈاؤن ہے، لاتے ہوں گے، ترکیبیں بن جاتی ہوں گی کئی جگہ پر، ہر جگہ لاک ڈاؤن. پولیس ڈنڈا لے کر ہوتی نہیں ہے اور قوم کو یہ قبول نہیں ہے، ان کو کھانا ہے تو یہ مطلب مسجد میں بیٹھ کر کھاتے ہوں گے. تو بہرحال یہ کہ کچی پیاز والے جو سموسے ہیں، یعنی سموسے تلتے ہیں، کچی پیاز اور کیما، یا کیما بھی کیا ہوتا ہوگا پتہ نہیں، اچرا کچرا کئی چیزیں مکس کر کے، گوشت کتنا مہنگا ہے، تو وہ کر لیتے ہیں ترکیب. بعض کیمے کے بھی ملتے ہوں گے، سولڈ کیموں کے بھی. تو یہ اپنے کچی پیاز تو کچی ہی رہتی ہے، تلنے سے میں نے نوٹ کیا ہے وہ پکتی نہیں ہے، اتنی آسانی سے نہیں پکتی، تو وہ کچی رہتی ہے، اس میں بدبو بھی ہوگی. کھائیں گے آپ مسجد میں، ایک تو اس کا کھانا ناجائز، پھر اس حالت میں کہ منہ میں بدبو ہے، مسجد میں داخلہ حرام، گھر میں بھی نماز پڑھنا منع اگر منہ میں بدبو ہے تو. اس لیے کچی پیاز، کچی مولی، کچا لہسن اپنے غذا سے کر مائنس کر دیں تو آپ فائدے میں رہیں گے. جائز ہے مسجد میں نہیں, مسجد کے باہر اگر گھر میں کھاتے ہیں جائز ہے, لیکن بچے ہیں تو اچھا ہے. اگر ذکر اللہ کا ذہن ہے, اللہ اللہ کرنے کا ذہن ہے, اب جو گانے وقت ہے گالیاں وقت ہے تو اس کو کچی بیاس کیا بولتی ہے. میں تو اس کی بات کرتا ہوں کہ جو اللہ اللہ کرنے کا شوقین ہے اس کو چاہیے کہ وہ کچی پیاز, کچا لہسن اور کچی مولی نہ کھائے. اور اللہ اللہ کرنے کا شوق نہیں ہے تو آج رمضان کا مہینہ آپ تیسری تاریخ بی بی فاطمہ کا دن ہے, آج سے نیت کر لیں کہ فالتو بیٹھے بیٹھے منہ کر کے بند پڑے, اللہ اللہ کرتے رہے, کچھ ذکر اللہ کرتے رہے یا غور کرتے رہے اپنے آخرت کے بارے میں, درود پاک پڑھتے رہے, کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھتے رہے, اس کا فائدہ ہوگا, اتنا فائدہ ہوگا کہ مرنے کے بعد واقعی پچھتاوا ہوگا کہ کاش جتنے لمحات اپنے ایسے ہی گزار دیے فالتو, اس میں بھی کچھ اللہ کا ذکر کر لیا ہوتا. اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ ہے شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.